بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. 25 فروری 2018. آپ جانتے ہیں کہ سنڈے پروگرام میں ہمارے یہاں قرآن کا درس ہوتا ہے سلسلے وار. تو آج اس درس کا جو حصہ لیا گیا ہے وہ سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں ہیں. آج زیر درس رہیں گی, اس کو پہلے پڑھا جائے گا پھر اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اور یاد کرو جب ہم نے تم کو نجات دیا فرعون سے, فرعون کی قوم سے, وہ تم کو دردناک عذاب دیا کرتے تھے, تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے. اس مصیبت میں یہ تمہارے رب کی طرف سے بہت ہی سخت مصیبت تھی, اور جب ہم نے دریا کو پھاڑ کر تمہیں پار کرایا, پھر بچایا تم کو اور ڈبا دیا فرعون کے لوگوں کو اور تم دیکھتے رہے. سورہ البقرہ آیت نمبر 49-50.
دیکھیے یہ جو آیتیں ہیں بظاہر یہ یہود کے ماضی کی کچھ باتیں ہیں جو اس میں دہرائی گئی ہیں. یہ یہود کی ماضی کی تاریخ, لیکن یہ یہود کے لیے نہیں ہے, یہ آنے والی نسلوں کے لیے ہے. آپ جانتے ہیں قرآن اس لیے نہیں اترا ہے کہ وہ یہود کو برا برا کرنے کے لیے, نہیں, پوری نسل انسانی کو اور امت مسلمہ کو سبق دینے کے لیے اترا ہے. وہ تو یہود کا ریفرنس بطور مثال ہے کہ جو ان کے ساتھ ہوا اس سے تم کو سبق لینا چاہیے. تو پہلی بات آپ یہ غور کیجئے کہ فرمایا کہ فرعون کا جو راج تھا یہاں پر, جو حکومت تھی اس کے زمانے میں, یعنی مصر میں, یہ مصر کی بات ہے حضرت یوسف کے بعد. حضرت یوسف کے بعد بنی اسرائیل یہاں آ کر آباد ہوئے, پھر ان کی نسلیں بڑھیں, تو پھر ایک وقت آیا جب کہ بادشاہ فرعون جو تھا بہت ہی ڈسپوٹک کنگ تھا, اس نے یہود پر ظلم کرنا شروع کیا کیونکہ ان کی تعداد بہت بڑھ رہی تھی, یہود کی تعداد بہت بڑھ رہی تھی. تو یہاں جو بتایا گیا کہ یہود کے بارے میں کہ فرعون جو تھا وہ تمہارے پر مصیبت ڈالے ہوئے تھا عذاب, پھر اللہ نے تم کو بچایا. یہ آخرت کے بارے میں نہیں ہے, دنیا کے بارے میں ہے. یہ ایک قانون ہے جس کے ذکر ہے یہاں پر, وہ دنیا کے بارے میں ہے. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جو عذاب یا نجات کا معاملہ ہوتا ہے وہ ابدی نہیں ہوتا, مستقل نہیں ہوتا. یہاں کا عذاب یعنی مشرک مصیبت, دنیا کی مصیبت وقتی ہوتی ہے. اس کے معنی یہ ہوئے اس دنیا میں نجات اصل ہے, نجات معنی کامیابی. اس دنیا میں کامیابی اصل ہے, مصیبت اصل نہیں ہے. مصیبت آئے گی تو مصیبت سے سبق لینا سیکھو, مصیبت کو مینج کرنا سیکھو, مصیبت کا سامنا کرنا سیکھو. مصیبت ایک چیلنج ہوگی تمہارے لیے, ری پلاننگ کرو. یعنی مصیبت آتی ہے تو ری پلاننگ کرو تو تم کو نجات ملے گی, یعنی کامیابی ملے گی. تو دنیا کے معاملے میں جو قانون ہے وہ یہ نہیں کہ ابدی طور پر جنت میں یا ابدی طور پر جہنم میں ڈال دیا گیا, ایسا نہیں ہے. دنیا کے معاملے میں جو اللہ کا قانون ہے وہ یہ کہ یہاں مصیبت آئے گی, کوئی عذاب دینے والا عذاب دے گا کوشش, لیکن تمہیں اس سے سبق لینا ہے, تمہیں ری پلاننگ کرنا ہے, تمہیں اپنے تعمیر کی اعتبار سے اپنی زندگی کو پھر سے منصوبہ بنانا ہے اس کا. تو تمہاری ہار جیت بن جائے گی, تمہاری مصیبت دوبارہ ایک نئی کامیابی بھی لائے گی تمہارے لیے. یہ سب بتایا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ امت مسلمہ کے لیے بہت ہی بڑا سبق ہے, امت محمدی کے لیے بہت بڑا سبق ہے. کیونکہ آپ دیکھیں تو امت محمدی لمبی مدت سے صرف ایک ہی بات جانتی ہے, شکایت شکایت شکایت, ہم پر ظلم ہو رہا ہے, وی آر انڈر سیج, اتنے جانتے ہیں وہ. سمن نجنا ہم یہ نہیں جانتے. تو مسلمانوں کے پار اگر کچھ ایسا پیش آیا جس کو آپ ظلم کہتے ہیں, حالانکہ ظلم ایک اضافی لفظ ہے, میرے نزدیک کوئی ظلم نہیں مسلمانوں کے ساتھ ہوا, جو ہوا وہ ریٹیلیشن تھا. تو اس کو ظلم ظلم کہہ کر کے اس قرآن کی اس آیت کے خلاف چلے وہ, کیونکہ جو ہوا مثلا عثمان سلطنت ٹوٹی, مغل سلطنت ٹوٹی, اسپین کی سلطنت ٹوٹی, یہ ہوا. تو یہ ری تھنکنگ کا موضوع تھا, یہ ظلم ظلم کہانی کا موضوع نہیں تھا, کیونکہ یہ دنیا کا معاملہ تھا, آخرت کا معاملہ نہیں تھا. لیکن آخرت میں جو فیصلہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا, آخرت میں جو ہوگا فیصلہ وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا. تو وہاں پر جو فیصلہ کیا جائے گا اللہ کی طرف سے وہ ابدی ہوگا, ابدی ہوگا. جنت ملے گی تو ابدی, جہنم ملے گی تو ابدی. لیکن دنیا میں جو آتا ہے, دنیا میں جو پڑتی ہے آپ کے اوپر وہ مصیبت, وہ ہرگز 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 ابدی نہیں ہوتی ہے. وہ یہ کوئی آخرت معاملہ نہیں ہے, ابدی نہیں ہوتی ہے. وہ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ آپ ری تھنکنگ کریں, ری پلاننگ کریں, اپنے بارے میں پھر سے منصوبہ بنائیں. کیونکہ آپ دیکھیے جب آخرت آ جائے گی, یہ دنیا ختم ہو جائے گی, تو وہاں پر ری پلاننگ پاسبل نہیں ہوگی. یہ بہت بڑا فرق ہے دیکھیے دنیا میں اور آخرت میں. آخرت دنیا میں ری پلاننگ نہیں ہے, وہاں تو بھگتنا بھگتنا بھگتنا. دنیا میں ری پلاننگ ہے, دنیا میں کوئی بھی مصیبت پڑے, کوئی بھی بظاہر ظلم کا واقعہ ہو, تو ہرگز ابدی نہیں ہوتا. وہ پھر سے پلاننگ کرو, پھر سے سوچو, پھر سے مصوبہ بناؤ, اس کے لیے ہوتا ہے. تو کتنی بڑی غلطی لکھی لوگوں نے, کتنی بڑی غلطی کی لوگوں نے کہ ری پلاننگ کے معاملے کو شورغل کا معاملہ بنا دیا. اچھا, ری پلاننگ کیا ہے؟ دیکھیے, یعنی ظلم کے واقعے کو دوبارہ نجات کا واقعہ بنانا. کیا ہے, کیسے ہوتا ہے؟ جو واقعہ بظاہر ظلم کا واقعہ تھا, اس کو دوبارہ نجات کا واقعہ بنانا, وہ کیسے ہوتا؟ وہ اس طرح ہوتا کہ آپ غور کرتے, ہوا جو ہوا وہ کیوں ہوا. یہ غور و فکر جو ہے آخرت میں نہیں پاسبل ہوگا, دنیا میں پاسبل ہے. یہ آخرت میں جب فیصلے ہو جائیں گے, فریقن فی الجنت و فریقن فی السعیر جب یہ ہو جائے گا تو سوچنا ختم, پھر تو بھگتنا ہے. ٹھیک ہے, دنیا میں سوچنا جاری ہے, سوچنا جاری ہے. مثلا آپ لیجیے, عثمانی سلطنت ختم ہوئی. عثمانی سلطنت جو ایشیا سے افریقہ تک اور کچھ یورپ کے حصوں تک پھیلی ہوئی تھی, جس میں غالباً تقریباً 2 درجن ملک ان کے زیر قبضہ تھے, وہ ختم ہو گئی. تو ساری دنیا پر شور ظلم. سوچنا چاہیے تھا کیسا کیوں ہوا. وہ اس لیے ہوا کہ جب قائم ہوئی تھی عثمانی خلافت, وہ زمانہ تھا سلطنت کا زمانہ. سلطنت یعنی فوج کے ذریعے قبضہ کر لیں آپ, تو جہاں تک قبضہ کر لیا وہ آپ کا ہے. وہ دور سلطنت تھا. اب جو دور آیا 20 صدی کے آغاز میں, وہ تھا نیشن اسٹیٹ کا دور. یعنی ہر نیشن کو حق تھا کہ اپنی حکومت قائم کرے, نیشن اسٹیٹ کہتے ہیں اس کو. تو جتنی بھی نیشنز زیر قبضہ تھیں, ان کو زمانے کے فیصلے کے مطابق, زمانے کے فیصلے کے مطابق یہ حق ہو گیا کہ وہ اپنی حکومت خود بنائے. کچھ لوگ استنبول میں بیٹھ کر کے ان کو حکومت کرے, یہ دور ہی ختم ہو گیا. کچھ لوگ استنبول میں بیٹھ کر کے 2 درجن حکومت پر قبضہ کرے اور ان پر سلطنت چلائیں, یہ دور ہی ختم ہو گیا. تو وہ دور تھا سلطنت کا دور. تب موقع ملا کچھ لوگوں کو عثمان امپائر یا عثمان سلطنت قائم کریں. دیکھیں, جب آ گیا نیشنل اسٹیٹ کا زمانہ تو ختم ہو گیا. اب آپ کے لیے دروازہ بند نہیں ہوا, دروازہ کھلا ہوا تھا. مثلا دعوت کا دور, تعلیم و ترقی کا دور, وہ کھلا ہوا تھا. تو اب یہ ظلم کرنا بالکل بے فائدہ ثابت ہوا, کچھ ہوا نہیں. عثمان سلطنت جب ختم ہوئی تو ظلم کرنے کا کوئی مطلب نہیں. اب تو یہ کہ نئے زمانے کے لحاظ سے آپ ری پلاننگ کریں, یعنی ترکی میں آپ تعلیم کا نظام بنائیں, صنعت کا نظام بنائیں, دعوت کا سینٹر قائم کریں. مثلا دیکھیے, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یورپ میں کرسچنز کے ساتھ وہی واقعہ پیش آیا جو ایشیا اور افریقہ میں مسلمانوں کے ساتھ پیش آیا. مغل سلطنت ٹوٹی اور عثمانی سلطنت ٹوٹی. تو کیا ہوا, وہاں پوپ جو تھا پریکٹیکلی پورے یورپ کا حکومت کرتا تھا. پوپ ساری سلطنتیں اس کے انڈر میں ہوا کرتی تھی. لیکن اس کے بعد جب یہ زمانہ آیا نیشن اسٹیٹ کا زمانہ, تو یہ دور ختم ہو گیا. اب کسی پوپ کو یہ موقع نہیں رہا کہ وہ حکومت کرے روم میں بیٹھ کر کے. تو نیشنل اسٹیٹ ہی کانسیپٹ تھا دونوں جگہ. نیشنل اسٹیٹ کے کانسیپٹ نے ترکی سلطنت کو ختم کیا, اور نیشنل اسٹیٹ کانسیپٹ نے پوپ کے سلطنت کو ختم کیا. لیکن کیا ہوا, دونوں جگہ ایک ہی واقعہ ہوا ہے. ترکی کی خلافت جو ختم ہوئی, خلیفہ کا دور, وہ نیشنل اسٹیٹ کی وجہ سے ختم ہوا. ایسے پوپ کا دور جو ختم ہوا وہ بھی نیشنل اسٹیٹ کی وجہ سے ختم ہوا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ پوپ کا دبدبہ ابھی قائم ہے, جبکہ خلیفہ کا دبدبہ ختم ہو گیا. وہ کیسے ہوا, یعنی پولیٹیکل پوپ کی جگہ اسپرچل پوپ راضی ہو گئے. وہ کرسچن لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پولیٹیکل پوپ کا زمانہ ختم ہوگا, تو ہو جا ہم اسپرچل پوپ کا اسٹیٹ بنائیں گے. جب یہ راضی ہو گئے وہ, تو جو حکومت تھی اس زمانے میں اس نے ریکنسیڈر کیا اس معاملے کو, تو دونوں میں بات چیت ہوئی, یعنی کرسچن میں اور وہاں کا جو حاکم تھا مسولینی اس میں. تو یہ طے ہوا کہ روم کا ایک چھوٹا سا ایریا جو 110 ایکڑ تھا, 110 ایکڑ, وہ گرجا تھا, پرانا گرجا 110 ایکڑ, جو کہتے ہیں ویٹیکن. تو کرسچن جو تھے وہ اس پر راضی ہو گئے کہ ویٹیکن جو ہے, جو ان کا پرانا گرجا تھا 110 ایکڑ میں, وہ ان کو دے دیا جائے. پہلے وہ گرجا تھا, اب وہ پوپ کا دارالسلطنت ہوگا. اتنا ہی فرق ہوا کہ پہلے وہ گرجا تھا, بعد کو کیا ہوا کہ وہ پوپ کا کیپیٹل سٹی بن گیا. 110 ایکڑ, دنیا کی سب سے چھوٹی اسٹیٹ. اس طرح انہوں نے, کرسچن نے اپنے اس دور کو, پوپڈم کے دور کو باقی رکھا. اب کیا ہوتا ہے جب کہیں جاتا ہے پوپ دنیا کے کس حصے میں, تو ایک شور بچتا ہے کہ پوپ آیا, پوپ آیا, پوپ آیا. تو اپنے اس دبدبے کو جو پہلے پولیٹیکل لیول پہ تھا, اب انہوں نے اسپرچل لیول پہ قائم رکھا ہے. اور پوپ کی وجہ سے سارا کام ان کا ہو رہا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو, ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ ہر زبان میں, ہر زبان میں, ہر زبان میں کر کے ساری دنیا میں پھیلائیں. ہماری پرانی ہے کہ اللہ کی کتاب جو ہے قرآن, اس کا ترجمہ ہر زبان میں کر کے شاندار طریقوں پر دنیا میں پھیلائے. لیکن کوئی سلطنت ہمارا ساتھ دینے والی نہیں. لیتے ہیں کہ ہمارا کام بہت ہی کم لیول پر ہو رہا ہے, لیکن ان کا, انہوں نے بنایا کہ انہوں نے یہ بنایا نقشہ کہ بائبل کو ساری دنیا میں پھیلانا ہے ہر زبان میں. تو پورا پوپڈم ان کی حمایت میں آ گیا. کہ جتنا بھی پیسہ لے جاؤ یہ کام کر ڈالو. وہی جو میں نے قصہ بتایا تھا آپ کو اس سے پہلے کہ حیدرآباد میں ہمارے ایک ساتھی تھے جو تاجر تھے, باؤ بھائی ایک تاجر تھے, بزنس مین تھے. تو ہمارے جو ساتھی تھے حیدرآباد میں, ان سے کہہ دیا انہوں نے کہ پلان تم بناؤ, دعوت کا پلان تم بناؤ, پیسہ ہم سے لے جاؤ. انہوں نے کہہ دیا بابو بھائی نے, وہاں ہمارے ساتھی جو تھے حیدرآباد میں, کہ دعوت کا پلان تم بناؤ, پیسہ ہم سے لے جاؤ. یہی وہاں ہو گیا کہ پوپ نے کہہ دیا کہ بائبل کو پھیلانے کا پلان تم بناؤ, پیسہ ہم سے لے جاؤ. تو اتنا زیادہ پیسہ ان کے پاس ہے بائبل کے فنڈ میں کہ جتنا چاہے کریں, جتنا ہی کوئی ریکارڈ نہیں ہے. ہمیں کوئی ساتھ دے دیتا, کوئی سلطنت ہمارے ساتھ نہیں, کوئی ملک ہمارے ساتھ نہیں. تو بہت ہی کم درجے میں ہم قرآن کو پڑھانے کا کام کر پا رہے ہیں. یہ فرق کیسے ہوا کہ انہوں نے راز کو جانا کہ عذاب ہے تو نجات ہے, اس کے بعد لیول بدل سکتا ہے, لیول بدل سکتا ہے, لیکن اسٹیٹس باقی رہے گا. لیول بدل سکتا ہے لیکن اسٹیٹس باقی رہے گا. تو سارا کرسچنڈم جو ہے, جو کرسچن کمیونٹی دنیا بھر کی ہے, اس نے ایکسپٹ کر لیا اسپرچل پروبلم کو جو کہ ویٹیکن میں قائم ہے. تو ان کا سارا کام ہو رہا ہے. اگر ہمارے لوگوں کو عقل ہوتی وہ مان لیتے اس کو اسپرچل خلیفہ, تو اسپرچل خلیفہ کو مان لیتے, اسپرچل خلافت, تو آج استنبول اسلام کے ہاتھ میں ہوتا. وہاں کو کرنے کی ضرورت پیش آتی, کو کرو اور مارے جاؤ, آپس میں لڑو. یعنی جس طرح سے ان کا جو پوپڈم ہے ویٹیکن میں قائم ہے اور وہ فنڈنگ کرتا ہے, آرگنائز کرتا ہے, پلاننگ کرتا ہے سارے دنیا کے کرسچن ایکٹیویٹیز کی, تو کرسچن ایکٹیویٹیز کہیں بند نہیں. اسی طرح سے یہ ہوتا کہ دعوت کی ایکٹیویٹیز جو ہے سارے سورسز ریسورسز اس کو حاصل ہو جاتے, بند نہ ہوتا. خلیفہ کا ٹائٹل جو ہے وہ محفوظ کرنے کا ٹائم جب آیا تھا تو لوگ خلافت کا وہ طریقہ چلا رہے تھے کہ 24 ملکوں پر ہم خلافت قائم کر رکھے ہیں. جب وقت آ گیا تھا کہ خلیفہ کے ٹائٹل کو بچاؤ, امپائر کو نہیں, جب وقت آ گیا تھا کہ خلیفہ کے ٹائٹل کو بچاؤ, تو اس وقت زمانے کی حکومت راضی ہو جاتی کہ استنبول میں تو قائم کرو اپنا خلافت ڈم, جس سے انہوں نے قائم کیا ویٹیکن میں پوپ ڈم. لیکن ہمارے لوگ جو ہے صرف یہی جانتے ہیں ظلم ہو رہا, ظلم ہو رہا, لڑو لڑو, مارو کاٹو, اتنے ہی جانتے ہیں اور کچھ جانتے نہیں. تو اس آیت میں یہ بہت بڑی بات کہی گئی ہے کہ پہلے عذاب, عذاب مانے دنیاوی آخرت کا عذاب نہیں ہے. یہ جو آیا ہے کہ فرعون تم کو عذاب دے دیتا, اس کے معنی نہیں کہ وہ جہنم ڈالتا تھا, نہیں, دنیاوی مصیبت, دنیاوی تکلیف, دنیاوی پکڑ دھکڑ کرتا تھا, لیکن پھر اس بات دوڑا نجات آیا, دوڑا نجات آیا. آپ جانتے ہیں کہ یہودی جو ہیں اسرائیل میں ان کی اسٹیٹ قائم ہے. تو میں یہاں پر جو بات کر رہا ہوں وہ قانون فطرت کی بات کر رہا ہوں, یہود کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہود پہ ریفرنس میں یہاں قرآن میں فطرت کا قانون بتایا گیا ہے. کہ جب تم پر عذاب کا دور آ جائے, عذاب کے معنی دوزخ کا دور نہیں, دنیا مصیبت کا دور, سلطنت ٹوٹ جائے کا دور, تو ری سے کنسیڈر کرو, پھر سے سوچو. تو اگر سوچتے لوگ تو کہتے ہیں کہ ہمیں بھی وہی کرنا چاہیے جو کرسچن نے کیا ہے. انہوں نے پوپ کا ٹائٹل بچانے کے لیے سلطنت کو بھلا دیا, ہمیں بھی خلیفہ کا ٹائٹل بچانا ہے, چھوڑو سلطنت کو. تو قرآن میں کتنی بڑی بڑی باتیں ہیں. یعنی اس آیت سے نکلتا ہے, ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں, قرآن کے بارے میں ایک حدیث ہے, اس میں بتایا گیا ہے کہ لکل آیت منہا ظاہر و بطن ولکل حد مطلعون. اور قرآن کے بارے میں ایک آیت ہے کہ تقصیر منہ الجلود, یہ آیت پڑھیے کہاں ہے.
اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے, ایک ایسی کتاب آپس میں ملتی جلتی بار بار دہرائی ہوئی, اس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں, پھر ان کے بدن اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی ہدایت ہے, اس سے وہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے, اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں.
دیکھیے یہاں پر قرآن کی آیت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس سے اخشرار ہوتا ہے. اخشرار کہتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جانا, اخشرار کہتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جانا. آج کل کی زبان میں ہم کہیں کہ اس سے تھرل آتا ہے, تھرل. یعنی قرآن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کی آیتیں پڑھنے سے تمہارے اندر تھرلنگ ایکسپیرئنس ہوتا ہے. لیکن کب ہوتا ہے؟ اس کا راز بتایا گیا ہے کہ قرآن کی آیتیں جو ہیں اس کے دو پہلو ہیں, لکل آیت منہا ظاہر و باطن. یعنی ایک لفظی معنی اس کے, ایک ڈیپ میننگ کی سطح پر اس کے معنی ہیں. لکل آیت منہا ظاہر و باطن لکل حد مطلع. تو اس دونوں پر غور کرنے کے بعد یہ بہت سمجھتی ہے کہ قرآن کا ایک لفظی مفہوم ہے. قرآن کو پڑھیے اور لفظی اعتبار سے کچھ مطلب آپ کو سامنے آ جائے گا فوراً. ایک ہے اس کی ڈیپ میننگ, ڈیپ میں سطح کا جواب دریافت کریں گے اس کی تو تھرل آئے گا آپ کو. تھرل ایسی بات ہے قرآن میں, ایسی بات ہے جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ اس آیت کو جو بھی پڑھی گئی ہے, اگر آپ سے اس معنی میں لیں کہ یہود پر عذاب آیا, یہود مارے گئے, یہود کے لڑکے ذبح کیے گئے, اتنے ہی لیں بس, تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. دیکھیے اس معنی, اس آیت پر یہ مطلب نکالیں آپ کہ کسی بادشاہ کا ظلم آپ کے راستے میں ابدی رکاوٹ نہیں. اس آیت بغیر یہ باتیں نکالیں, کسی بادشاہ کا ظلم ابدی رکاوٹ نہیں ہے, ہر رکاوٹ کو ختم کر سکتے ہیں, ہر چیلنج کو دور کر سکتے ہیں, ہر مصیبت کا روک ہو سکتا ہے. ری پلاننگ کرو, ری تھنک کرو, تب تو ایک تھرلنگ تجربہ ہوگا آپ کو, تھرلنگ تجربہ. مثلا یہی ہے کہ اگر جب ترکی کی عثمانی خلافت جب ختم ہوئی, تو اگر آپ اس وقت سوچا ہوتا آپ نے کہ چلو یعنی سیاسی معنوں میں خلافت ختم ہوئی تو ہونا ہے, تو دعوتی معنوں میں پھر بھی ہم باقی سکتے اس کو, دعوتی معنوں میں اب بھی ہم خلافت زندہ کر سکتے ہیں, تو ہم اس استنبول میں اگر آپ مانگ سے مانگ کرتے اس وقت حکمراں سے تو بالکل راضی ہو جاتے تو تم بھی بیٹھے کر مراؤ جاؤ اور دعوت کا کام پھیلاؤ. لیکن کو مت کرو اور سیاسی طریقہ مت چلاؤ. دعوت کے سطح پر تو اپنا خلیفہ کا کام کرو, یعنی خلیفہ تمہارا دعوت پیسفل دعوت کو منظم کرے گا ساری دنیا میں. تو آپ کو ایک تھرل آتا کہ دیکھو قرآن میں کیسی بات ہے کہ یہاں کوئی ناکام ہونے کی ضرورت نہیں, ظلم سہنے کی ضرورت نہیں, ٹکراؤ کی ضرورت نہیں, کسی نفرت کرنے کی ضرورت نہیں. ایک شرار کے معنی میں سوچتا ہوں کہ آج کل کی زبان میں اگر کہیں تو تھرل ہے, کہ تھرل کہ قرآن کی آیتوں میں دو سطحیں سمجھنے کی, ایک ہے سادہ ترجمہ ڈسکرپٹیو میننگ اس کی, اور ایک ہے ڈیپ میننگ جو تدبر سے آتی ہے. تو اس میں بھی فائدہ ہے, یعنی سادہ معنی بھی فائدہ ہے, لیکن جب آپ جائیں گے ڈیپ میں تو آپ کو نئے نئے معنی دریافت ہوں گے, تو تھرلنگ ایکسپیرئنس ہوگا آپ کو کہ قرآن میں ایسی بڑی بڑی باتیں ہیں. یہ تو تصور ہے جس کو اختیار کیا کرسچن نے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ یعنی قرآن تصور ہو کہ پولیٹیکل خلافت چلی گئی تو جانے دو, نیشنل اسٹیٹ نے اگر پولیٹیکل خلافت ختم ہو جانا تو اس کو دعوتی خلافت اب بھی باقی ہے. کمیونیکیشن کو استعمال کرو, اور ساری دنیا میں دعوت پھیلا دو, ساری دنیا میں قرآن کو پھیلا دو. تو آپ کو ایک تھرلنگ بجائے ظلم کو, بجائے شورغل کرنے کے, آپ کو ایک تھرلنگ ایکسپیرئنس ہوتا کہ کیسی بڑی بات کہی قرآن کی. اور دیکھیے سورہ الصف میں اس کا اشارہ موجود ہے. سورہ الصف کی ایک آیت ہے,
یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فأصبحوا ظاہرین. سورہ صف چیپٹر نمبر 61 ورس نمبر 14. اے وہ لوگ جو ایمان لائے, انصار اللہ کی طرح ہو جاؤ جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا, کون اللہ کی طرف انصار ہوتا ہے, اللہ کے لیے میرا انصار ہوتا ہے. حواریوں نے کہا, ہم اللہ کے انصار ہیں. تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لائے اور ایک گروہ نے انکار کیا. تو ہم نے ان لوگوں کی مدد کی جو ایمان لائے ان کے خلاف جو اس کے دشمن تھے, اور ایمان والے غالب ہو گئے.
دیکھیے انصار کے معنی مدد کرنے والا, انصار اللہ کے معنی اللہ کی مدد کرنے والا, یعنی جو دعوت مشن ہے اللہ کا اس میں ساتھ دینے والا. تو اس پر غور کیجئے, اس پر میں نے بہت غور کیا اس آیت پر. تو اس آیت سے یہ نکلتا ہے کہ جس طریقے سے کرسچن نے نصرت کا طریقہ دریافت کیا اللہ کی مدد کا, تم بھی ویسے کرو. یعنی سیاسی پروبلم ختم ہوا تو راضی ہو گئے وہ, اور انہوں نے روحانی پروبلم قائم کر لیا ویٹیکن میں. تم بھی ایسے کرو کہ جب سیاسی خلافت ختم ہو جائے تو دعوتی خلافت قائم کرو, اور اللہ کی نصرت کو پیسفل طریقے سے, غیر سیاسی طریقے سے بغیر حکومت کے ساری دنیا میں پھیلا دو. کیونکہ سلطنت گئی لیکن ایک اور چیز آ گئی, وہ ہے کمیونیکیشن. بہت عجیب بات ہے کہ دنیا سے اگر سلطنت چلی گئی تو جانے دو, اس سے بڑی چیز مل گئی ہے, یونیورسل کمیونیکیشن, پیس, اس سے بڑی چیز ہے. یعنی عثمانی سلطنت کے زمانے میں یہ پاسبل نہیں تھا کہ عالمی سطح پر کوئی کمیونیکیشن ہو, عالمی سطح پر کوئی دعوتی تنظیم کی جائے. لیکن اب تو یونیورسل کمیونیکیشن آ گیا, یونیورسل کمیونیکیشن. تو فوج کے بل پر قائم ہوا تھا قدیم خلافت کا نظام, فوج کے بل پر. اب جدید خلافت کا نظام قائم ہوگا کمیونیکیشن کے بل پر. کیسی عجیب بات ہے. یعنی قدیم زمانے کا جو سیاسی خلافت قائم ہوئی تھی وہ فوج کے بل پر ہوئی تھی, فوج کے بل پر. اب جو موقع ہے کمیونیکیشن کے زمانے میں, تو اب تم دعوتی خلافت کو قائم کرو کمیونیکیشن کے بل پر. اور پھر ساری دنیا میں جس طرح سے کرسچن کا بوبڈم قائم ہے, ایسی خلافت کا خلافت جب قائم ہو جاتا, جس طرح ساری دنیا میں کرسچن کا بوبڈم قائم ہے, ایسی آج ساری دنیا میں مسلمانوں کا خلافت جب قائم ہو جاتا, وہ کمیونیکیشن کے بل پر. تو یہ سب کب ہوتا ہے؟ تدبر کے ذریعے ہوتا ہے. قرآن کا دروازہ کھلتا ہے تدبر کے ذریعے سے, اور کس ذریعے سے نہیں. یہ بہت پرانا سوال ہے کہ قرآن کی سمجھنے کی مفتاح کیا ہے, یعنی کلید کیا ہے, ماسٹر کی کیا ہے. تو قرآن کو سمجھنے کا ماسٹر کی یہی ہے, زمانے کو سمجھو, زمانے کو سمجھو. تو یاد رکھیے قرآن میں بہت بڑی بڑی معنی ہے, تھرلنگ معنی ہے قرآن میں, تھرلنگ معنی, ایک شرار والے معنی. لیکن اس پر تدبر کرنا پڑتا ہے تب وہ بات سمجھ میں آتی ہے. اور آپ کو یعنی راضی رہنا چاہیے, تیار رہنا چاہیے اپنے کو بدلنے کے لیے, اپنے کو بدلنے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زیادہ اخلاص وہ دیا ہے, مثال ہے کہ حدیبیہ کی جب بات طے ہوئی تھی تو رسول اللہ نے لکھوایا, حضرت علی لکھ رہے تھے کہ اکتب یا علی حاضا ماں سال علیہ محمد رسول اللہ. تو قریش کا نمائندہ جو تھا وہ تو کہ آپ کو نہیں مانتے, آپ کو رسول اللہ, اس کو کاٹیے. تو بغیر کسی بحث کے آپ راضی ہو گئے, اکتب یا علی حاضا ماں سال علیہ محمد بن عبد اللہ. یہ ہوتا چاہیے, تب دنیا میں آپ کو کامیابی ملتی ہے. اور کرسچن نے یہ بوجھ دکھایا, وہ دنیا میں کام کیے ہوئے تھے پولیٹیکل پوپ کا نظام. دنیا نے کہا کہ نہیں, ہم پولیٹیکل پوپ نہیں مانتے. تو ٹھیک ہے, ہم دعوتی پوپ کا نظام کام کریں گے, تو دنیا راضی ہوگی. تو انہوں نے مثال دیا آپ کو کہ آج ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ سارے زبانوں میں تیار کر کے ساری دنیا میں پھیلایا جائے, اور کوئی دنیا میں ہمارا ساتھ نہیں دیتا, حکومت کوئی ملک. ہمارے اپنے ساتھی جو ہیں وہی دوڑ دھوپ کرتے ہیں, وہی کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں. لیکن عیسائیوں کے رکاوٹ نہیں ہے, ان کا جو پوپ ہے اس نے خزانے کھول دیے, اور بائبل کام اتنے شاندار طریقے پہ وہ کر رہے ہیں کہ تاریخ میں کوئی مثال نہیں. تو ایک آدمی تھا برٹش پیریڈ میں, وہ مجھے اس کا وہ یاد نہیں ٹھیک سے, لیکن اس کا جملہ یاد ہے. اس نے کہا تھا قرآن ہیز ٹو بی ری ریویلڈ ٹوڈے, قرآن کو پھر سے اترنا ہے, قرآن ہیز ٹو بی ری ریویلڈ ٹوڈے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لفظ بدل دیا جائے تو ٹھیک بات تھی. یعنی قرآن ہیز ٹو بی ری ایکسپلین ٹوڈے, ری ریویلڈ تو صحیح نہیں ہے, صرف اتنا اگر فرق کر دیا جائے کہ قرآن ہیز ٹو بی ری ایکسپلین ٹوڈے. تو آج ضرورت ہے ری ایکسپلینیشن کی, ری اسٹڈی کی, قرآن کو پھر سمجھنے کی. سب سے بڑی ضرورت ہماری جو ہے وہ یہی ہے. قرآن کا ٹیکسٹ وہی رہے گا, قرآن کا ٹیکسٹ بدلنے والا نہیں ہے, لیکن ایکسپلینیشن ہمیشہ ضرورت ہے کہ زمانے کے لحاظ سے کیا جائے, زمانے کے لحاظ سے کیا جائے. ایکسپلینیشن جو ہے وہ ہمیشہ آپ, اور کچھ لوگوں میں کیا ہے, لوگوں نے آپ غور کیجئے کہ سورہ حج میں یہ ہے کہ اونٹ پر سفر کر کے لوگ آئیں گے حج کرنے کے لیے. وہ آیت پڑھیے, اس آیت کو.
وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ.
بس اتنی.
سورہ الحج چیپٹر 22 ورس 27. اور لوگوں میں اعلان کرو حج کے بارے میں, لوگ آئیں گے پیدل اور دبلی اونٹنیوں پر, آئیں گے دور دراز کے علاقوں سے.
اب دیکھیے یہاں پر ہے حضرت ابراہیم کا ریفرنس دیا جا کہ لوگ آئیں گے حج کے لیے پیدل چل کر یا اونٹ پر بڑھ کر. تو آج کون جاتا ہے؟ آج لوگ ہوائی جہاز میں جاتے ہیں. یہاں تو بدل لیا, اب کوئی پیدل نہیں جاتا, نہ کوئی اونٹ پر بڑھ جاتا, وہاں پر ہوائی جہاز جاتے ہیں. وہ یہاں بھی کرو, یہاں بھی کرو. تو دعوت کے کام کر, قرآن کا منصوبہ کام کرو, زمانے کے مطابق بناؤ. قرآن کا جو منصوبہ ہے, دعوت کا جو کام ہے, اسلام کا جو مشن ہے, اس کو زمانے کے مطابق بناؤ, زمانے کے مطابق بناؤ. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو قرآن کا درس ہے وہ یہی ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو پھر سے پڑھیں تاکہ ہمارے دل کی کھڑکیاں کھلے, ہمیں معلوم ہو کہ قرآن ہمیں زمانے کے لحاظ سے کیا تعلیم دیتا ہے. ہم اللہ کے ساتھ مستقیم ہے, اس کو ہم پھر سے قرآن کے ذریعے ڈسکور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
Okay, so we will start with the question answer and comment section. All the online viewers are requested to post their questions with the location on the Facebook section. You can also send your questions and comments to info@cpsglobal.org. مولانا, سب سے پہلے ہم کامنٹس لیتے ہیں جو آج کے ٹاک کے بعد آئے ہیں. مولانا اقبال عمری نے یو اے ای سے اپنا کامنٹ بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے, مصیبت دنیا کو پوائنٹ آف ری پلاننگ بنانا ہے کیونکہ دنیا میں یہی پوسیبل ہے. اس کو ظلم کہہ کر ہنگامہ کرنا بیکار ہے, یہ آج ہی واضح ہوا. جزاک اللہ مولانا. مس پریا ملک نے دلی سے کامنٹ بھیجا ہے, مولانا ود ہز سنڈے تقریر seems to renew our faith every day.
MashaAllah. یہ پیا ملک کا ہے
جی. ریاض بھٹ صاحب نے کشمیر سے لکھا ہے, مولانا صاحب, اٹ از اے فیکٹ دیٹ پولیٹیکل ڈیموگرافی ریمینس چینجنگ ان ورلڈ, دیر فور ٹو اسٹک ٹو اے پولیٹیکل پلان از فولشنیس. تھینکس فار میکنگ اٹ کلیئر دیٹ ری پلاننگ از دا اسٹریٹجی ٹو کنٹینیو دی ایٹرنل مشن آف داوا وچ از دا پرائم ریسپانسبلٹی آف آل مسلم. مس شبانہ انصاری نے پاکستان سے کامنٹ بھیجا ہے, انہوں نے لکھا ہے, مولانا, اٹ شوز ہاؤ انٹلیکچولی کرسچنز ور ڈیولپڈ دیٹ دے سیوڈ دیئر پوپ ٹائٹل اسپرچولی اینڈ ڈیڈ ایوری تھنگ آن دیئر پارٹ وائل وی مسلمز آر بزی ان سیونگ آور مٹیریل تھنگس. مس شبانہ علی نے کلکتہ سے لکھا ہے, ویری ٹرو مولانا, یور ایکسپلینیشن آف دی آیت گیوز دا تھرلنگ ایکسپیرئنس آف دی پریزنس آف دا لیونگ گاڈ اینڈ گیوز ویگر ٹو ڈو داوا ورک ود رینیوڈ اینرجی. انڈیڈ گاڈز ہیلپ از ویری نیئر فار دوز ہو اسٹینڈ اپ ٹو ہیلپ دی کاز آف دا گاڈ. آل کنڈیشنز آر فیوریبل ٹو سو دا سیڈ آف داوا اراؤنڈ دا ورلڈ. مے گاڈ ہیلپ اس. جزاک اللہ مولانا صاحب. صاحب علی خان نے یو پی سے لکھا ہے, اینڈ آئی اوپننگ اسپیچ, وی شوڈ ناؤ اویک آؤٹ آف آور اگنورینس, این امیزنگ انسپریشنل میسج, وی شوڈ کیری آؤٹ دا داوا ورک. جزاک اللہ.
یو پی میں کہاں سے؟
غازی پور سے ہیں مولانا.
اچھا اچھا
جی. مولانا اگلا ایک کامنٹ اور کوشچن آیا ہے ڈاکٹر نغمہ صدیقی کا, دلی سے. انہوں نے لکھا ہے, ٹوڈے آئی لرنڈ این امپورٹنٹ لیسن, وین ڈیفیکلٹی بیفالز دین وی شوڈ انٹروسپیکٹ اینڈ ری پلان, اٹ از ویری امپورٹنٹ. آئی ول انشاء اللہ انٹروسپیکٹ, سیک گاڈز ایڈوائز, ری پلان اینڈ میک اے نیو بگننگ. مولانا مائی کوشچن از, کین یو گیو اینی فردر ایڈوائز to start this new process?
چلیے اس کو آخر ملیں گے
جی. مولانا اگلا سوال لیتے ہیں, جو غلام مصطفیٰ صاحب نے بھیجا ہے جھارکھنڈ سے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب, when justice is done, then it becomes difficult to be patient and normally people react in such situations. What should we tell ourselves to be patient when injustice is done? As at that very moment, huge emotions erupt. So how to handle it?
دیکھیے, injustice کوئی چیز نہیں دنیا میں. یہ تو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ نے نکالا ہے انجسٹس. وہ سب ہوتا ہے لا آف نیچر کے مطابق. آپ لا آف نیچر ڈسکور کیجیے. یہ جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں ان کی زبان ہے یہ قرآن کی زبان نہیں ہے. آپ بتائیے کہ کہاں قرآن بھی آیت لکھی ہوئی ہے کہ جب تمہارے خلاف انجسٹس ہو تو اس سے لڑو؟ کہاں لکھا ہوا؟ انجسٹس کچھ نہیں ہے. تو آپ اگر لا آف نیچر کے خلاف لڑیں گے تو اس میں کچھ آپ کو ملے گا نہیں. فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو نو دا لا آف نیچر, پھر پلاننگ کیجیے. ابھی پلاننگ کرتے ہیں لوگ انجسٹس کو لے کر کے. آپ کو پلاننگ کرنا چاہیے لا آف نیچر کو لے کر کے, تب کامیابی ہوگی.
مولانا اگلا سوال نیو یارک امریکہ سے ڈاکٹر وقار عالم نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب, ری ڈیفائننگ قرآن از دا نیڈ آف دا ڈے. ہاؤ از اٹ پاسبل فار اے کامن سی پی ایس ممبر ٹو ڈو دس؟ What should they do to understand and redefine Allah's message in today's society? Please suggest a guidance for all of us.
بھائی دیکھیے میں اپنا جو ایکسپیرئنس ہے وہ بتا سکتا ہوں. اس معاملے میں میں ابن تیمیہ کا مثال دوں گا, وہی میں نے پکڑا ہے. ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب قرآن پڑھتے تھے تو یہ دعا کر کے, پہلے دعا کرتے تھے پھر قرآن, یہ کرتے تھے, یا مولانا ابراہیم علمنی, یا مولانا ابراہیم علمنی, اے ابراہیم کو معلم مجھے بھی تعلیم دے دے, مجھے بتا دے, اے وہ خدا جس نے ابراہیم کو بتایا مجھے بھی بتا دے. تو آپ قرآن کو پڑھیں, اسٹڈی کریں اس دعا کے ساتھ. میں نے یہی کیا ہے, یعنی قرآن کی اسٹڈی کریں اس دعا کے ساتھ, تو انشاءاللہ دروازے کھل جائیں گے قرآن فہمی کے.
مولانا اگلا سوال ایٹا نگر اروناچل پردیش سے محمد بلال شفیع نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا پلیز انلائٹن اس ہاؤ دعوتی خلافت would be beneficial for the whole of humanity and not merely another form of superiority complex of Muslims. Secondly, why Quran should be distributed to the whole of humanity?
دیکھیے قرآن عام معنوں میں صرف ایک مذہبی کتاب نہیں ہے, وہ لا آف نیچر کو بتاتی ہے, وہ گاڈ کی اسم کی تھیمس کو بتاتی, وہ خدا کے قسم پلان کو بتاتی ہے, صرف نہیں کہ وہ نماز روزہ کا طریقہ بتاتی ہے. تو لمیٹڈ سینس میں قرآن مذہبی کتاب نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے, وہ خلاق کی کتاب ہے, خلاق ان سب سے بڑا پیدا کرنے والا, جس نے پیدا کیا ہے سارے عالم کو, سارے یونیورس کو, تو اس کا لا آف نیچر کیا ہے, اس کو سمجھنے کے لیے, اس کو سمجھنے کے لیے. تو اس میں کسی مذہب کی بات نہیں ہے. یہ مثال کے طور پر دیکھیے قرآن میں ایک آیت ہے, ان مال اسر یسرا, بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے. اس میں کیا ملا ہم کو کہ کوئی مشکل پڑے تو لڑو مت, مشکل آئی ہے ٹیمپرری پیریڈ کے لیے, تو پیسفل طریقے سے اپنا پلان بناؤ, ریئیکشن کے طور پر نہیں, ریئیکٹ مت کرو. تو یہ تو سب کے لیے, یہ تو سب کے لیے, حتیٰ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں جو بڑے بڑے کامیابی لوگوں نے پائی ہیں, مثلا جرمنی, تو جرمنی کی کامیابی کا راز کیا ہے کہ ریسٹ آف دا لینڈ پر پلاننگ کرنا. جرمنی کا ایک تہائی حصہ کھویا گیا تھا, جو باقی تھا اس پر پلاننگ کی انہوں نے. یہ عین اسلام ہے میرے دی, عین اسلام ہے. یہ رسول اللہ سے مکہ کھویا گیا تھا, مدینہ باقی تھا آپ کے پاس, تو آپ نے مدینہ کی بنیاد پر پلاننگ کی, مکہ کی بنیاد پر نہیں. وہ بات کو جو ہوا وہ ہوا. تو دیکھیے قرآن جو ہے کوئی فقہ کی تو کتاب نہیں ہے, قرآن کوئی نماز روزے کی کتاب نہیں ہے, اس کا بھی قرآن میں ریفرنسز ہے. قرآن میں لا آف نیچر کا بتایا گیا ہے, الحمدللہ رب العالمین, رب العالمین کی کتاب ہے, وہ مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے. وہ اس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں کہ فرض ہے ہمارے اوپر کہ سارا دنیا تک پہنچائیں, فرض ہے.
مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے کچھ کامنٹ پڑھنا چاہیں گے. طارق بدر صاحب نے پاکستان سے لکھا ہے, وی ول اسپریڈ دی ورڈ آف گاڈ قرآن ان دی ہول ورلڈ. مولانا صاحب پلیز پرے فار اس.
انشاءاللہ.
عبد الرؤف خطیب صاحب نے چپلون سے لکھا ہے مہاراشٹرا سے, ماشاءاللہ ناٹ اونلی ٹوڈیز بٹ آلسو یور آل لیکچرز آر ایکسپشنل ریئل ریلیجیس اینڈ اسلامک. جزاک اللہ مولانا. ظہور الرحمان صاحب نے آکلینڈ نیوزی لینڈ سے لکھا ہے, ابن تیمیہ کی دعا بتا کر آپ نے ایک عظیم خزانے کی کنجی عطا کر دی ہے. محترم مولانا صاحب جزاک اللہ, یو آر لٹرلی ریکنسٹرکٹنگ دی اسلامک تھاٹس. مولانا اگلا سوال لیتے ہیں جو کراچی پاکستان سے اظہر رضوی صاحب نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب وتھ سو مینی ڈفرنٹ سیکٹس ان اسلام ٹوڈے, واٹ شوڈ بی دا کامن پوائنٹ ٹو اسٹیبلش دی دعوتی خلافت سسٹم یو ہیو پروپوزڈ وچ انڈیڈ ول ٹرانسفارم دا اما. جزاک اللہ.
دیکھیے اس کا جواب بہت آسان ہے, بہت ہی آسان ہے. یہ صحابہ نے اختیار کیا. جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ اور دوسروں کے درمیان کوئی ڈفرنس نہیں ہے تو مل کر کام کیجیے. اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے اور دوسرے درمیان کوئی ڈفرنس آ گیا ہے تو اس پر پیسفل ڈسکشن, لڑائی نہیں, بغیر لڑائی کے بغیر نفرت کے پیسفل ڈسکشن. بس یہی اگر کیا گیا ہوتا مصر میں, ایجپٹ میں, یہی کیا گیا ہوتا پاکستان میں, یہی کیا گیا ہوتا فلسطین میں, تو آج ہماری ہسٹری دوسری ہوتی. کہ جہاں ڈفرینس ہے وہاں ڈسکشن, اور جہاں ڈفرینس نہیں ہے وہاں متحد ہو کے کام کیجیے. تو کوئی مشکل ہی نہیں. دیکھیے جب آپ متحد ہو کر کام کریں گے تو فوراً کام شروع ہو جائے گا, فوراً کا فوراً. اگر آپ ڈسٹرن کریں گے تو اس معنی کے اگلے اسٹیج شروع ہوگا. پہلے بات کیجیے, پھر اتفاق ہو جائے گا, پھر مل کر کام کریں گے. بہت ہی سمپل فارمولا ہے. اس میں کوئی نہ نفرت ہے, نہ لڑائی ہے, نہ کچھ ہے.
مولانا اگلا سوال آیا ہے بارہمولہ کشمیر سے میر صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب مجھے آپ سے ایڈوائس چاہیے اور ہمارے لیے دعا کریے. میں سچے دل سے توبہ کرنا چاہتا ہوں لیکن جب بھی میں توبہ کرتا ہوں اس کے بعد پھر سے گناہوں سے نہیں بچا پاتا ہوں.
تو آپ نے یہ غلط کہا کہ سچے دل سے, یہ بالکل غلط کہا کہ سچے دل سے. آپ دیکھیے آپ کی زندگی کے اور معاملات ہوں گے کہ آپ نے مثلا ایک شادی کی ہوگی, کسی سے آپ کو محبت ہوگی, آپ نے کسی لڑکے سے کہا ہوگا کہ ہم دونوں سچے دل سے شادی کرتے ہیں, تو خوب نبھ رہے ہوگی. سچے دل کے بعد جو چیز آتی ہے وہ آپ کے ایسے نہیں آئی کہ سچے دل سے کیا ہی نہیں. آپ نے آپ کو ایک فالس وہ ہے, فالس کنوکشن, فالس کنوکشن سے باہر آئی. میں ہرگز نہیں مانوں گا کہ سچے دل سے آپ نے توبہ کیا اور پھر اسی کو چل پڑے اسی پر. آپ فالس کنوکشن کا کیس ہے, سچے دل کا کیس نہیں ہے.
مولانا اگلا سوال لیتے ہیں جو میرٹھ سے بھیجا ہے فراز خان صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے, ٹو ایکسپٹ دا اسپرچل پوپ بائی کرسچنز از دا بیسٹ ایگزامپل ٹو اکنالج اینڈ انڈرسٹینڈ دی ماڈرن ایج اینڈ ری پلاننگ آف دا مشن. مولانا صاحب یو مینشنڈ اٹ مینی ٹائمز کہ ہمیں زمانے کو سمجھنا چاہیے، یہ ہمارے لیے سب سے پہلا کام ہے کہ ہم زمانے کو سمجھے اور ری پلاننگ کریں. مولانا صاحب ایم آئی رائٹ ان دس تھنکنگ؟
بالکل بالکل صحیح ہے، 100% رائٹ ہے، 100%.
مولانا اگلا سوال عبد الرؤف خطیب صاحب نے چپلون سے بھیجا ہے، انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب از اٹ رائٹ ٹو سے دیٹ لیک آف ریئل دعوی ورک بائی ماڈرن مسلمز ان ماڈرن ایج از دا روٹ کاز آف آل ایول دیٹ ایگزٹ ٹوڈے ان دی کنٹمپرری ورلڈ، کائنڈلی ایکسپلین.
ہاں بالکل صحیح ہے، میں مسلمانوں میں جو ایول ہے اس کو کہوں گا، خام خواہ کی لڑائی، خام خواہ کی نفرت، خام خواہ کی جنگ، خام خواہ کے ہتھیار، ریڈیکلائزیشن، یہ سب جو ختم ہو جائے، یہ سب ختم ہو جائے، سوسائڈ بامبنگ، ان سب کو وجہ یہی ہے.
جی
میں شاید دنیا کے بارے میں نہیں کہوں گا، دوسری قوموں کے بارے میں، لیکن خود مسلمانوں کے اندر جو چیزیں ہیں کہ ریڈیکلزم ہے، سوسائڈ بامبنگ ہے، نفرت ہے، فرقہ بندی ہے، جماعتوں میں لڑائی آئے، کمیونٹی میں لڑائی آئے، یہ سب ختم ہو جائے.
مولانا اگلا سوال لکھنؤ سے بھیجا ہے فاروق صاحب نے، انہوں نے لکھا ہے مولانا کین وی ٹیک کرسچنز اینڈ جیوز ایز آور فرینڈز ایون دو وی سی امریکہ اینڈ اسرائیل ورکنگ اگینسٹ دی انٹرسٹ آف مسلمز؟ ڈو یو تھنک دیر کین بی اے پاسبلٹی آف چینجنگ دی پرسپشن آف امریکہ اینڈ اسرائیل ان فیور آف مسلمز اور اسلام؟
ساری دنیا ہمارے دوست ہے، آپ کو شک ہو تو قرآن کی آیت کا مطالعہ کیجیے، میں اس کا نہ ترجمہ کروں گا، صرف حوالہ دے دوں گا، ایک حوالہ دیتا ہوں، جا کر کے آپ اس کو پڑھیے اور اس کا مطلب سمجھیے، اس کو پڑھ دیجیے، سب صرف پڑھ دیجیے، حوالہ دیجیے. ساری دنیا ہمارے دوست ہے، کوئی دشمن نہیں ہے.
سورہ فصلت چیپٹر نمبر 41 ورس نمبر 34 ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ ادفع بالتی ہی احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
بس اس آیت کو جا کے قرآن میں پڑھیے.
مولانا اگلا سوال زائد صاحب نے بھیجا ہے ملیشیا سے، انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب اکارڈنگ ٹو یو واٹ از دا فرسٹ تھنگ مسلمز گلوبلی شوڈ ڈو ٹو ٹیک اے یو ٹرن فرام دا پریزنٹ اسٹیٹ آف وائلنس اور ایکسٹریمزم؟
پیسفل دعوی ورک، بس گن نہیں، بم نہیں، نفرت نہیں، ریڈیکلزم نہیں، پیسفل دعوی ورک بس.
اوکے سو وی ول اینڈ ٹوڈیز سیشن، تھینک یو.